الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ جس سے انسان کی اپنی دنیاوی زندگی برباد ہوتی ہے، اس کی قبر اجڑ جاتی ہے، اس کی قبر جہنم کی آگ سے بھر دی جاتی ہے، اللہ کے فرشتے اسے شدید عذاب دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے ہاں پوری طرح پکڑا جائے گا. وہ سب سے بڑا گناہ ظلم ہے. ظلم اپنی جان پہ ہو، ظلم فرد کی سطح پہ ہو، ظلم اجتماعی سطح پہ ہو، یا ظلم اللہ کے حق میں ہو، ظلم ہر جگہ ظلم ہے، اور اللہ نے اس کے خلاف اٹھنے کا اور جد و جہد کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے اور بہت باریک پیستی ہے. اس لیے ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی کسی درجے میں بھی ظلم کا ارتکاب کرے اور خدا اس کی گرفت نہ کرے. سب سے زیادہ اس دنیا میں تباہ کر دینے والی چیز یہ ہے کہ فرد دوسروں پر ظلم کرے، اور اس سے کم درجے کی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے. اور اگر شریعت کی نظر میں دیکھا جائے تو اللہ پہ ظلم کرنا یہ سب سے بدتر چیز ہے. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے. جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے تھی وہ غیروں کے سامنے جھکتی ہے. نفع اور نقصان کا مالک جس پروردگار عالم کو ماننا چاہیے تھا اس کی بجائے غیر کے پاس جاتا ہے. اللہ تعالی نے مرد کا ذکر فرماتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دیکھو، ایک اس عورت سے نکاح نہ کرنا جو شرک کی مرتکب ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے ایک جگہ پر بدکاری کو بھی جوڑ دیا ہے. یہ نکاح اور بدکاری زنا دونوں کا آخر جوڑ کیا ہے کہ جو اللہ نے دونوں کا تذکرہ فرمایا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جس طرح اللہ کے حق کو ضائع کر کے غیر سے نفع اور نقصان مانگنا ہے، ایسی عورت اپنے شوہر کے حق کو ضائع کر کے وہ ان چیزوں کی طلبگار غیر سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے سمجھایا کہ شرک کرنا بھی ظلم ہے اور یہ بھی ظلم. شرک میں اللہ کا حق غیر سے، اور زنا میں شوہر کا حق غیر سے. اس صدا کا ظلم اور پھر دوسروں پہ ظلم کرنا، اوفو وہ تو ایسی چیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی قبر آگ میں بھر دینے کے لیے کافی، اور فرمایا کہ ظلمات، آج کا ظلم، یہ قیامت میں اندھیرا ہوگا، قبر اندھیری ہو جائے گی اور کوئی چیز سجھائی نہیں دے گی، کیا شہادتیں دے گا اور کیا کہے گا؟ اس لیے سب سے اہم سوال جو قبر کی زندگی میں کیا جائے گا اس کے متعلق آتا ہے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ قرآن کریم میں بھی کہ جو لوگ ظلم کے نظام میں زندہ رہتے ہیں، اور ہمارے اور آپ جیسے لوگ جو ظلم کے خلاف نہیں بولتے، بات تک نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، فرشتے ماریں گے موت کے وقت روح نکالتے ہوئے، اور چہرے پہ اور پشت پہ تھپڑ پڑیں گے فرشتوں کے، اور وہ کہیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ تو کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، زمین پہ ہم ظلم کا شکار اس طرح سے ہو گئے تھے کہ ہم کمزور کر دیے گئے تھے، ہماری آواز پہ، بولنے پہ مار پڑتی تھی. تو اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین بڑی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، اس میں ہجرت کر جاتے. اور اللہ نے کہا جو اس نظام ظلم سے نہیں نکلے، الا المستضعفین، ہاں وہ لوگ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، اے پروردگار اس بستی سے، اس ملک سے، اس شہر سے نجات دے جہاں ظالم حکمران آ گئے ہیں. وجعل لنا من لدنک ولیا، اور اللہ اپنے پاس سے مددگار کوئی بھیج. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اللہ اپنی نصرت بھیج کہ ہم اس ظلم کے ملک سے نجات پائیں. اللہ نے کہا وہ مجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اور جو یہ دعا بھی نہیں مانگتے ان کا کیا بنے گا؟ فرشتے ماریں گے روح نکالتے اور کہیں گے فیما کنتا، زندگی کس نظام میں گزاری؟ زندگی گزاری سود کے نظام میں؟ زندگی گزاری گمراہ لوگوں کی حمایت کے نظام میں؟ زندگی گزاری جن کے متعلق پتا تھا کہ ڈاکو اور چور ہیں ان کے نظام میں؟ اور زندگی گزاری ان کی حمایت کرتے ہوئے جن کے متعلق پتا تھا کہ یہ پرلے درجے میں اللہ کے نافرمان ہیں؟ اللہ نے اسی لیے کہا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اس زمین پہ ان کی طرف رجحان بھی ظاہر نہ کرنا. رکنا یعنی جھک جانا. اللہ نے کہا اس طرف اپنا مائل ہونا بھی نہیں چاہیے تمہیں، اس طرف کی اظہار ہمدردی بھی نہیں چاہیے، اگر نہ قیامت میں تم بھی ان ظالموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ. فرد اپنی جان پہ ظلم کرتا جو جس درجے کا بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ لغزش ہو گئی تو ہم نے انہیں الہام کیا اور ہم نے کہا یوں توبہ کریں اور یہ میرے سامنے کہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، تو آپ اور آپ کی اہلیہ یہ کہیں کہ اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں چیز کا جو اصل مقام ہے اسے اس سے ہٹا کر رکھتے ہیں. حکومت ان کا کام تھا جن لوگوں کو اللہ نے سیاست میں مہارت، اپنے دین کی سمجھ دی تھی، لوگوں نے ان لوگوں کو ہٹا کر، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، انہیں ہٹا کر سلطنت ان کے ذمے کر دی جنہیں کوئی اہلیت، کوئی علم نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا. یہ ظلم. گھر کی سربراہی اس آدمی کے پاس چلی گئی جو جبر اور طاقت کے ذریعے دوسروں کو اپنا غلام بنا کر رکھے، اور جو اہل تھا وہ محروم کر دیا گیا. مسجد کی امامت اس شخص کو دے دی گئی جس شخص کے متعلق پتہ ہے کہ یہ ظلم اور جبر سے آنے والا ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ ایک ان کبائر میں مبتلا ہے لیکن مسلط ہے. اب کیا کریں؟ کوئی بولنے، کہنے، سننے کو تیار نہیں. یہ سب ظلم ہیں. اسی طرح وراثت کی تقسیم، اس میں بھی ظلم ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. یہ فرد کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، اور وہ اللہ کے متعلق کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک، اس کے ساتھ ظلم کی ایک کوشش ہے. اور دوسروں کے ساتھ ظلم کرنا وہ قبر کا عذاب اور موت کی سختی ہے. یہ تینوں ظلم کی قسمیں. اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ مجھ سے فرمایا کہ ابوبکر شرک کیا چیز ہے، اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ اتنی باریکی سے انسان کے ایمان میں گھس جاتا ہے کہ اگر سیاہ رات میں پتھر پہ چونٹی چل رہی ہو تو تم اسے نہیں دیکھ سکتے، جتنا کہ اس شرک کے ساتھ یہ اس سے بھی مخفی ہے اور اس سے بھی پوشیدہ ہے. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صبح شام اللہ سے دعا مانگا کرو اور کہا کرو کہ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئن وانا عالم بہی واستغفرک لما عالم بہ. اللہم انی اعوذ بکا، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اشرک بکا شیئن، اللہ میں کسی چیز کو تیرے ساتھ شریک ٹھہرا ہوں، وانا عالم بہی، اور اللہ جان بوجھ کے ایسا کرو، واعوذ بکا واستغفرک، اور اللہ میں معافی مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک ٹھہرا دوں اور مجھے علم نہ ہو کہ میں شرک کر بیٹھا ہوں. فرمایا تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ یہ شام کو پڑھا کرو، اور اس سے تم ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے شرک سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا، ہو گیا تو معافی ہو جائے گی. یہ ہے وہ چھٹا کلمہ جس کے بارے میں حنفی فقہا کیا امت کے بڑے بڑے چوٹی کے حضرات کہتے ہیں کہ اسے نماز کے آخر پہ پڑھا جائے، صبح شام تین تین مرتبہ پڑھا جائے. بچوں کو سکھانے کے لیے یہ کلمہ ان سے سننا چاہیے. تین مرتبہ پڑھنے میں ایک منٹ لگتا ہے، دو منٹ لگتے ہیں، سکول جا رہا ہے، اتنا ہی پوچھنا ہے بیٹے آپ نے چھٹا کلمہ پڑھ لیا، بچی آپ نے پڑھ لیا. صبح شام پڑھتے رہیں گے، جس حال میں ہوں گے پڑھتے رہیں گے، شرک سے محفوظ رہیں گے، اللہ کے ظلم اس سے محفوظ رہیں گے، اور خود ایمان اور توحید. ہمیں پانچویں کلمے کے کچھ اور جملے عرض کرنے تھے، پھر خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں کلمے کے متعلق بہت سے جملے ارشاد فرمائے ہیں تو یہ لمبی ہو جائے گی بات. تو ہم نے کہا پانچواں تو بس وہ ہے جو صحیح بخاری میں، اور چھٹا کلمہ آج آ گیا کہ اپنی اولاد کی تربیت میں اپنے بچوں کو یہ جملے سکھانے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک بڑا ہو یا چھوٹا، چھپا ہوا ہو یا ظاہر ہو، سب کی سب معافی اس میں ہے کہ تم کہو کہ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئن وانا عالم واستغفرک لما لا عالم، اللہ میں اس شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کے کبھی کر دیا ہو. اے پروردگار، اور معافی دے اس شرک کی جو غیر ارادی طور پر مجھ سے سرزد ہو گیا. ایسی جامع دعا سکھائی ہے. آپ ان چھ کلموں کو دیکھیں، ہر ایک میں توحید کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پہلا کلمہ ہے، اس سے لے کر اس چھٹے کلمے تک. دوسرے میں شہادت ہے، تیسرے میں تمجید ہے، چوتھا کلمہ ہے اس میں توحید ہے، پانچواں کلمہ ہے وہ سید الاستغفار ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے، اور چھٹے کلمے میں پہنچ کے اللہ نے شرک سے پناہ کا جو فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا، اور فرمایا کہ اللہ کے حضور میں اس طرح کہا کرو. اور وہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں آپ بھی اسے پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام اسے پڑھا کرو، اور جو جس نے یقین کے ساتھ اس جملے کو کہا دخل الجنہ، اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے بخش دی. فرمایا یہ پڑھو، اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بہی واستغفرک لما لا عالم بہی. بس اتنا جملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چھ کلمے. ہم ساتویں کلمے کو بھی آگے بات کریں گے, آٹھویں پہ بھی بات کریں. اس لیے یہ کہنا کہ چھ کلمے کہاں سے آگے, یہ حدیث سے ہی آئیں. فقہا نے اس پہ ذرا سا اضافہ کیا. آپ کو پتہ ہے آپ سب اور ہم بھی دعا مانگتے ہیں, آدمی جب دعا مانگتا ہے تو کچھ کلمے کچھ جملے غیر ارادی اللہ کی محبت میں, اپنے گناہگار ہونے میں, اللہ سے توبہ میں, اپنے نالائق ہونے میں کچھ نہ کچھ جملے کہتا ہی ہے. صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ گناہ معاف فرما, کہتا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما, اللہ بہت نالائقی, یہ وہ انسانی جذبات کا اظہار ہے نا. فقہا نے اس پہ اضافہ کیا ایک جملے کا جو عربی میں ہے, نہ پڑھیے کیا بات ہے, پڑھ لیجئے تو کیا بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. فقہا کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ تب تو ان ہو, اللہ میں نے توبہ کی, اللہ میں نے معافی مانگی تجھ سے شرک جتنا بھی زندگی میں ہوا ہے اللہ اس سے, وتبرات من الکفر والشرک والمعاصی کلہا, تین چیزوں کے متعلق بھی کہنا ساتھ دعا میں کہ اللہ میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں کفر سے, شرک سے, اور جتنے بھی گناہ پروردگار تیری نافرمانی ہے, میں ان تینوں چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, لوگو اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور قیامت کے دن اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین میرے پاس لایا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, ہم قبول نہیں کریں گے. کتنی شدت ہے اس آیت میں, نہ وہ واپس جانے کے قابل ہے کہ ایمان کی تجدید کرے, بے بس ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ کفر میں مرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں, ان کا حال یہی ہے کہ آدمی بوڑھا ہو گیا اور اولاد اس کی چھوٹی چھوٹی ہے, اور جس باغ کی آمدنی پہ اس کا گزارا ہو رہا تھا وہ باغ جل گیا, اب نہ باغ لگا سکتا ہے, نہ اپنے بچوں کو وہ کھینچ کے بڑا کر سکتا ہے, بربادی ہو گئی, دونوں جہان برباد ہو گئے. اللہ نے کہا ہوں یب تک غیر الاسلام دینا, اور جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہمارے پاس لے کر آئے گا, لئی ہرگز ہم قبول نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک دین صرف اسلام, اور اسلام کی مختلف تعبیرات, اس کے عقیدے میں آپ جا کر جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کے نام پہ اگر کوئی آدمی نبوت کے آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کرتا ہے تو یہ کون سا دین ہے. ایک آدمی کفر نہیں کرتا لیکن اس کے عقیدے میں رجعت کا عقیدہ شامل ہے. اہل تشیع میں سے کسی سے پوچھیں کہ آپ رجعت پر ایمان رکھتے ہیں, اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو کہے گا رجعت پر ایمان رکھتا ہوں. رجعت کسے کہتے ہیں؟ رجعت کا مطلب ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ قیامت کے قرب میں حضرت مہدی تشریف لائیں گے, یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے, اس میں ہم اور وہ مشترک ہیں. پھر اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں حضرت عباس آئیں گے, علی اکبر آئیں گے, جتنے ائمہ ہیں ان کو زندہ کر کے قیامت سے پہلے اللہ بھیجے گا, اور پھر وہ خلفاء کو قبروں سے اٹھا کر ان پر تعزیر جاری کریں گے, انہیں درے لگیں گے, ان کو پھانسی دی جائے گی. یہ کون سے عقیدے کا حصہ ہے؟ اہل السنہ اسی لیے یہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اس عقیدے سے کہ وہ آئیں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے خلفاء کو اٹھا کر پھانسی چڑھا دیں, اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور اس ظلم کی سزا انہیں نہیں ملی تھی. یہ رجعت کا عقیدہ ہے. کسی سے آپ پوچھیں کہ یار رجعت کا عقیدہ کیا ہے, اگر نہیں جانتا تو اس کا مطلب اس نے اپنا عقیدہ ہی نہیں پڑھا. اس لیے ہم کہتے ہیں, ہم کئی مرتبہ زور دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل السنہ کے عقیدے پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت دے اور اسی پہ حشر میں اٹھائے. انہوں نے سال ہا سال محنت کر کے اس عقیدے کو جمع کیا ہے, اس لیے خدا کے ساتھ شرک اور شرک سے ملتی جلتی رسومات ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے صاف اپنے عقیدے کا اعتراف کرتے ہیں. اگر یہ بچوں کو سکھانے کے کلمات کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو پھر ہم عقیدے کو شروع کریں گے کہ ہم کیوں سننی ہیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کسی کے لیے نہیں مانتے, اور وہاں عقیدہ یہ ہے کہ باب الحوائج ہیں. باب الحوائج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے اگر بات اتنی ہوتی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ, یہ سارے حضرات اللہ تعالی سے ان کے وسیلے سے مانگنی چاہیے, تو وسیلے کی ساری امت قائل ہے, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل تشیع, کیا کوئی اور, سب مانتے ہیں کہ وسیلے سے. لیکن وسیلے پر اتنا اصرار کرنا کہ یہ لوگ اللہ سے منوا لیں گے اور اللہ نہ بھی مانے تو اللہ کو کرنا پڑے گا, یہ خدا پہ جبر کا عقیدہ, یہ جس کا بھی ہے یہ ظلم. اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں تمہارے ہر عمل پر دگنا ثواب دیں گے, تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہو, اور اگر تم نے گناہ کیا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم جہنم میں پھینک دے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا, اس گمان میں نہ رہنا کہ تم نبی کی بیویاں ہو, ذالک علی اللہ یسیرا اللہ کے لیے بڑی آسان بات, حق تعالی شانہ کے سامنے کون بول سکتا ہے. اس لیے فقہا نے یہ عبارت جو ہے نہ اس سے ہم حدیث سے مانتے ہیں, نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا ہے تو نہیں بھائی, ایک چیز کہی ہے کہ یہ کہو کہ وتبرات من الکفر, اسی لیے اسلام کا غیر مسلم سے جب اقرار کیا کرایا جاتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے وتبری عن کل دین سوا الاسلام, اس سے یہ کہلایا جائے گا کہ میں اسلام کے علاوہ باقی دینوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اگر وہ عیسائی ہے تو اسے کہنا اور ماننا پڑے گا کہ میں اسلام کے علاوہ عیسائیت کے جو عقائد ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں, میں اس کا قائل نہیں. وتبرات, اور میں نے برات کا اظہار کیا کفر سے, شرک سے, والمعاصی کلہا, اور تمام گناہوں سے. اسلم تو, میں ایمان لایا, و آمن تو, اسلم تو, میں نے اسلام کو قبول کیا, و آمن تو, اور میں ایمان لایا. یہ دونوں جملے ظاہر ہے حدیث کے نہیں ہیں, فقہا نے اس میں اضافہ کیا ہے اس پہ کہ آدمی آخری حد تک صحیح عقیدے کا اقرار کرے. اسلام اور ایمان دو چیزیں فرمائی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا, اور صحیح بخاری کے آغاز میں آیا ہے کہ اپنے مال تقسیم کیا اور کچھ لوگوں کو دیا. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا, اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا, ہم سب کو بڑا عزیز تھا, تو تعلق جو میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا, یعنی مراد یہ کہ جو خاطر تعلق تھا اور معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے کتنی محبت رکھتے ہیں, اس پہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مالک عن فلان, آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے, واللہ انی لأراہ مومنا, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں, میرے خیال میں ہے کہ یہ مومن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مومنا او مسلما یا سعد, سعد مومن ہے یا مسلمان ہے؟ کہتے ہیں میں چپ, ثم سکت, تو میں چپ ہو گیا اور بیٹھا رہا. پھر مجھے جوش آیا کہ میرے دوست کو کچھ نہیں دے رہے اور باقی مال تقسیم ہوا جا رہا ہے, تو میں نے کہا اللہ کے رسول مالک عن فلان, یہ آپ دوسرے کو اس کو پیسے کیوں نہیں دیتے, کچھ اسے بھی دیں. واللہ انی لأراہ مومنا, اللہ کی قسم یہ مومن آدمی ہے. تو آپ نے پھر وہی بات کی, آپ نے کہا مومنا او مسلما یا سعد, سعد مومن ہے یا مسلمان ہے؟ پھر تیسری مرتبہ میں نے کہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا, اور اس کے بعد کہا سعد دیکھو میں جن لوگوں کو مال دیتا ہوں نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو نہیں دیتا یہ ان سے کچھ زیادہ اچھے ہیں. مجھے پتا ہے مجھے کون زیادہ اچھا لگتا ہے, مگر میں مال اس کو نہیں دیتا کہ اگر مال اس کے پاس آ گیا نا تو جہنم کے اور اس کے درمیان بس یہ صرف مال ہی تھا جو آڑے آیا ہوا تھا، اوندے منہ جا کر جہنم میں گرے. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو خدا مال میں اس لیے وسعت نہیں دیتا کہ اللہ کو پتا ہے کہ مال اس کے پاس پہنچا تو جس نافرمانی سے یہ رکا ہوا تھا اسی نافرمانی میں پڑ جائے گا، یہ مال زہر ہوگا، اس کے حق میں اللہ نہیں دیتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کچھ لوگوں کو اس طرح بچایا جاتا ہے دنیا اور مال سے جس طرح تم اپنے مریضوں کو پانی ٹھنڈے پانی سے بچاتے. اس لیے مومن اور مسلم میں فرق فرمایا. ایمان در حقیقت مختصر سی بات یہ ہے کہ دل کے عقیدے کا نام ہے، ہمیں نہیں معلوم کسی کا عقیدہ کیا ہے، اس لیے قطعی حکم لگانا کہ یہ مومن ہے یعنی اس کے دل میں بھی ایمان کا عقیدہ ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی چیزوں پر عمل کرتا ہے. تو اسلام عمل ہے جو ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور دل کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور عقیدہ دل کی چیز مومن کی ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر میں اس کو اسلام کے احکامات کی تلقین کرتا ہے. تو مسلمان تو ہر کوئی ہے، ان میں سے مومن کون کون ہے یہ اللہ جانے اور وہ جانے، اور کون ایمان سلامت لے کے جائے گا اللہ جانے اور وہ جانے. اس لیے اس چھٹے کلمے میں اقرار کرایا گیا کہ اسلم تو و آمن تو، میں اسلام کو میں نے قبول کیا اور میں اللہ ایمان لایا، وہ اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول. یہ ہے وہ چھٹا کلمہ جس کی تلقین کی جاتی ہے. بچوں کو پڑھانا چاہیے، رات سونے سے پہلے پڑھا دینا چاہیے، شام کو پڑھا دینا چاہیے کہ بیٹے یہ چھ کلمے ہیں، پانچ منٹ ان چھ میں نہیں لگتے. وہ بچہ ہے اسے سمجھ بھی نہیں آئے گی لیکن فر فر سنائے گا، جب سمجھ آئے گی تو پتا چلے گا کہ والد نے کتنا بڑا احسان کیا تھا، اللہ کی توحید کے ساتھ جوڑ دیا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در پہ جھکنا، در در پہ مانگنا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ سارے دروں کا ایک ہی در اور اللہ ہی کے سامنے جھکے اور اسی سے مانگے، اسی پر اعتماد کرے، اسی پہ بھروسہ کرے. اللہ نے کہا کفا باللہ وکیلا، اور لوگو تمہارے کام کرنے کو بس اللہ کافی ہے. اور اللہ نے فرمایا توکل علی، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اور اللہ تعالی سے مانگو. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں ہم تمہیں عنایت کرتے ہیں، صبر کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو. اسی چھٹے کلمے میں پورے دین کا نچوڑ رکھ دیا، اللہ کی توحید، اور ہر اس چیز سے منع فرما دیا جو خدا کی توحید میں ذرہ برابر بھی شک ڈالے. بالکل اس کام کو نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی نفع اور نقصان کا کوئی مالک ہے. اس لیے یہ چھٹا کلمہ آپ پھر سے پڑھیے اور دیکھیے کتنی اچھی چیز فرمائی. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ان اشرک بکا شیئن، اللہ اس فعل سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک کروں، وانا عالم بہی، اور اللہ یہ حرکت میں جان بوجھ کے کروں، واستغفرک، اور اللہ میں معافی مانگتا ہوں، لما لا عالم بہی، لما لا عالم بہی، اللہ مجھ سے غلطی سے کوئی شرک کی بات ہو گئی ہو مجھے نہ پتا چلاؤ، تب تو عن ہو، اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، وتبرات، اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، من الکفر والشرک والمعاصی کلیہا، کفر سے، شرک سے اور تیری تمام نافرمانیوں سے. اسلم تو، اللہ میں نے اسلام کو قبول کیا، وآمن تو، اور اللہ میں دل کی گہرائی سے ایمان لایا، وأقول، اور اس بات پر اس بات کو کہتا ہوں تیرے سامنے تحریر کر، تیرے سامنے زبان کے، تیرے سامنے عمل کے ذریعے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول. بس یہ ہے چھٹا کلمہ. ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم بدعت کہیں اور ہم کہیں کہ یہ دین میں کہاں سے آ گئی. اس لیے اس چھٹے کلمے کی بہت سی فوٹو کاپیز ہیں, یہ آپ کو چاہیے آپ خود بھی یاد کریں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, پوتوں کو, نواسوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, تاکہ ہماری اگلی نسلیں کم سے کم خدا کی توحید پہ تو قائم رہیں. مذہب موضوع سے خارج ہو گیا, مذہب کی کوئی جگہ نہیں رہی ہے. اس لیے ساری دنیا جہان کی باتیں مذہب اور عقیدے کی فکر نہیں ہے, اور عقیدے میں سب سے بڑی چیز اللہ کی وحدانیت ہے, عقیدے میں سب سے بڑی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار ہے. یہ امت جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہٹ گئی ہے نا, اتنا کبھی بھی 1500 سال میں نہیں ہٹی تھی. انہیں کوئی یقین نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ ایک ہے. اگر وہ کہہ دیتے کہ اللہ دو ہیں تو ان کے ماننے والے دو ہی کہتے, ایک کبھی نہ کہتے. یہ ان کا احسان ہے, یہ ان کا کرم ہے, یہ ان کی مہربانی ہے, انہیں اللہ نے بھیجا ہماری ہدایت کے واسطے. اسی لیے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا سراجا منیرا, ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا تاکہ لوگ اندھیروں میں آپ کی طرف رجوع کریں, روشنی بنائی دنیا کے لیے تاکہ آپ کے نقش قدم پر چلیں. ہم نے آپ کو نور اس لیے بنایا تاکہ جو گمراہ ہو گئے ہیں, جو کچے راستوں پر چل کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, وہ اس پختہ راستے پہ آئیں. تو اس لیے اس چھٹے کلمے کو انشاءاللہ آئندہ ساتواں ایک جملہ بھی آپ سے عرض کریں.